سسٹم بالکل غیر محفوظ ہو جاتا ہے, اور جب وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آنے جانے کے راستے طالبان کے لیے تو بہت زیادہ ہیں لیکن افغان فورسز کے لیے بہت کم رہ جاتے ہیں. اور جہاں تک اس یہ ان کا ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے, ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہاتھ تو چینج کرتے رہے ہیں, کبھی کیپچر ہو جاتا ہے کبھی دوبارہ وہ لے لیتے ہیں, لیکن یہ بھی دوبارہ لے لیں گے. ظاہر ہے کہ وہ اس کے ساتھ ناٹو کی بمباری بھی ہوگی یا امریکن فورسز کی, اور اس کے ساتھ شاید کچھ بوٹس آن گراؤنڈ بھی ہوں گے, کمانڈو آپریشن بھی ہوں گا. لیکن یہ ہے کہ پورے صوبے کو کیپچر کرنا, ادھر سے داعش کا ایک صوبہ کیپچر کرنا, اس کے علاوہ کنڑ پر طالبان کا قبضہ ہونا, تو ایسٹرن افغانستان جو پاکستان کے ساتھ 10 صوبے ملتے ہیں, یہ 10 کے 10 صوبے افغانستان کو فردر جو لینڈ لاک کنٹری ہے اس کو بالکل بلاک کر دیتا ہے.
Okay.
اور جب بلاک کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے سپلائی روٹس وغیرہ, ان کے جو تجارت ہے, ان کے ادر وائز جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ بڑی زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے.
ٹھیک بریگیڈیئر صاحب, کیا وجہ ہے اس کی کہ وہ علاقے یا افغانستان کے وہ صوبے, وہ حصے جو جن کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں, وہاں طالبان کو شکست دینا جو ہے وہ نسبتاً مشکل ہے, یا وہاں پر بار بار طالبان جو ہیں قبضہ کرنے میں ان علاقوں پہ کامیاب ہو جاتے ہیں, کیا وجہ اس کی کیا ہے؟
اصل میں یہ پختون بیلٹ ہے میجورٹی, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو جغرافیہ دیکھے افغانستان کی, تو اس کو آپ کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو ایران کی طرف ہے, ایک حصہ ہے جو پامیر سے اوپر تاجکستان کی طرف, اور ایک جو پامیر سے نیچے ہے, تو یہ پختونوں کا بیلٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ پختون تقریباً 44% ہے پاپولیشن کا, افغان پاپولیشن کا. تو جو بڑے بڑے صوبے ہیں جس میں 10 صوبے جو آتے ہیں پاکستان کے ساتھ, جو بدخشان سے لے کر نیچے کوئٹہ ادھر تک ایران تک پہنچ جاتے ہیں, تو یہ بہت بڑا سرحد ہے, تقریباً 2650 کلو میٹر. تو 2650 کلو میٹر کے بارڈر پر 10 صوبے, اور پھر اس کے ساتھ پوری پختون آبادی ہو, اور وہاں پر طالبان پریڈومیننٹلی پختون ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کا زور زیادہ ہوتا ہے. اور اگلی بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو افغان فوج ہے ان کی ڈیموکریٹک کمپلیکشن جو ہے وہ غیر متوازن ہے, اس میں پختون ایلیمنٹ کم ہے اور باقی تاجک ہزارہ وغیرہ کا ایلیمنٹ زیادہ ہے, تو اس میں ڈیزرشن بہت زیادہ ہے. اور پر ایک دفعہ
تو پھر تو اس فوج کو زیادہ افیکٹو ہونا چاہیے تھا بریگیڈیئر صاحب, پھر تو اس فوج کو, افغان فورس کو زیادہ افیکٹو ہونا چاہیے تھا اور زیادہ کامیابیاں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ لگنی چاہیے تھی, اگر واقعی اس میں پشتون جو ہیں وہ کم ہے, تاجک اور باقی لوگ اس میں زیادہ ہیں. بریگیڈیئر صاحب واپس آپ کی طرف آتے ہیں, ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کابل, جہاں سے عبد الحی وارسان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم عبد الحی وارسان صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو؟
آپ کا آواز ٹھیک ہے
جی. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں, ہمیں اندازہ ہے کافی مصروف ہے آپ اس وقت. عبد الحی وارسان صاحب, تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں اس وقت؟ سنگین نامی جو ضلع ہے صوبہ ہلمند کا, وہاں پہ پلڑا کس کا باری ہے؟ کیونکہ شدید لڑائی کی اطلاعات ہیں افغان فورسز اور افغان طالبان کے درمیان.
میرا خیال کل رات یہ طالبان نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو قبضہ کر لیا تھا, ابھی لڑائی جاری ہے, کل پتہ لگے گا کہ پوزیشن کیا ہے. اس وقت تک تو باری طالبان کا پلڑا باری ہے.
اوکے, یہ بتائیے گا افغان حکومت کا ریئیکشن اس وقت کیا ہے؟ کیا وہ کوئی مدد, جس طرح بلکہ 2-3 دن پہلے جب طالبان نے قبضہ نہیں کیا تھا اس ضلع سنگین پر, تو اس صوبہ ہلمند کے جو نائب گورنر ہیں رسول یار, انہوں نے صدر غنی سے فیس بک کے ذریعے کہا تھا, مطالبہ کیا تھا کہ آپ فوری طور پر وہاں مدد پہنچا دیں, ورنہ یہ اہم جو ضلع ہے سنگین, یہ طالبان کے ہاتھوں لگ سکتا ہے, ان کے قبضے میں جا سکتا ہے. یہ بتائیے گا اس وقت ریئیکشن کیوں نہیں لیا گیا افغان حکومت کی جانب سے, اور اس وقت ان کا رد عمل کیا ہے؟
یہ تو حکومتوں میں اندر کے بعد ہم تھوڑا سا نہیں سمجھتے کہ وجہ کیا تھا کہ ان کا ریکویسٹ جو تھا ان کو اچھے طرح پاس ریسپانس نہیں دیا تھا. میرا ابھی حکومت گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ہم دوبارہ یہ ہیڈ کوارٹر کو واپس لیں گے طالبان سے, شاید دوسرے کو مناطق سے یہ آرمی اور فورسز یہاں آ رہی ہے, کل تک پتہ لگے گا کہ پوزیشن کیا ہے.
اوکے عبدالحی ورسان صاحب, یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہاں پہ ایک خود کش حملہ ہوا ہے کچھ دیر پہلے, کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کیا صورتحال ہے, کوئی ہلاکتیں ہوئی ہیں؟
اس وقت میں واضح طور پتہ نہیں کہ پوزیشن کیا ہے, میں اس دن بہت مصروف تھا دوسرے کاموں میں. وہ یہاں ایک ویل نون جرنلسٹ حبیب حکیمی چل بسا تھا, اس کے فاتح میں مصروف تھے پورا تھا, مجھ کو پتہ نہیں ہے کہ ریسنٹ سچویشن کیا ہے.
اوکے یہ جو پوری اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے عبدالحی وارسان صاحب, یہ بتائیے گا آپ کی نظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں, حالات جو ہیں افغانستان کے وہ کس طرف جا رہے ہیں؟
حالات کو دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, مگر گورنمنٹ پر امید ہے کہ ہمسایہ ملکوں سے جو برسوں سے یہ شکایت آ رہی ہے کہ وہ مخالفین کو سپورٹ دے رہے, ابھی ان طرف سے یہ کچھ امید ہے کہ وہ دوبارہ گورنمنٹ کے مخالفین کو سپورٹ نہیں کرے گا, وہ سچویشن بدل سکتا ہے.
اوکے بہت شکریہ عبدالحی وارسان صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور سامعین, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اور افغان, جی بتایا جا رہا ہے میر ویس افغان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی ہم کوئک کمنٹس لیتے ہیں. السلام علیکم میر ویس افغان صاحب.
وعلیکم السلام شہناز.
جی میر ویس افغان صاحب, صوبہ ہلمند کا جو اہم ترین ایک ضلع ہے سنگین, جو پاپی کلٹیویشن کے لیے کافی مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے کافی مالی امداد جو ہے افغان طالبان کو ملتی ہے, اس کا طالبان کے ہاتھوں میں جانا یہ کتنی بڑی خبر ہے؟
شہناز, طالبان کے ہاتھوں میں جانا ہر ضلع اور ہر علاقے کا بڑی خبر ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن سنگین اپنی اہمیت کی حامل ایک ضلع ہے افغانستان کی جنوب میں, بلکہ افغانستان میں ہم کہہ سکتے ہیں. یہ افیون کی وہ جو جس کا کاچاک ہوتے ہیں, جس کی راہ ہوتے ہیں, اسی راہ پہ رکھی ہوئے ایک ضلع ہے, اور اسی کے ساتھ یہ وہ شمالی ہلمند جو ہے وہ باقی ولایات اور باقی جو ہلمند ان کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں. اسی پہاڑی ضلع میں پہلے سے بھی ارد گرد میں طالبان موجود, اور وہاں پہ پہلے سے بھی کئی بار اس طرح کی لڑائیاں ہو چکی ہیں. اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا, اس میں 2010 میں ایک بار طالبان نے وہاں پہ بہت ساری بڑی لڑائیاں کی, اور اسی دوران تقریباً ایک سال کے دوران 100 سے زائد برٹش فورسز مر گئے, ہلاک ہو گئے, اور بعد میں یہ ضلع امریکن فورسز کے حوالے کر دیا. وہاں پہ جو نیٹو برٹش فورسز وہاں سے نکل کر امریکن فورسز وہاں پہ چلے گئے. تو اس ضلع کا اہمیت ہے اسی وقت سے اور شروع ہی سے تھا. اب اس ضلع کی شہر پہ طالبان کا کنٹرول ہے, اور اس ضلع کی ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ وہاں پہ انٹیلیجنس آفس پہ بھی طالبان کا کنٹرول ہو چکا ہے. صرف کچھ علاقے ہیں جو وہ, بلکہ ایک دو آفس جو وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں, اور وہاں پہ لڑائی جاری ہے. لیکن افغان حکام کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کمانڈو فورسز جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے اور لڑائی جاری ہے, درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اور اگر 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 یہ ضلع کمپلیٹلی طالبان کے ہاتھ میں آ جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افیوم اور جو ہیروئن ہے ان کی کاچا کے لیے ایک راستہ ہموار ہو جائے گا, اور اسی کے ساتھ وہاں پہ کاشت بھی زیادہ ہوتے ہیں افیون کی اسی ضلع میں. یہ افیون کی ضلع جیسے کہ آپ نے فرمایا مشہور ضلع ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ افغان حکام اس ضلع کو ہاتھ سے جانے دے دے گا, کیونکہ وہ لوگ اس ضلع کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت ہی سیریس نظر آ رہے ہیں.
اوکے, لیکن اس وقت کیونکہ ابھی تک تو یہی خبریں تھیں کہ افغان جو حکومت ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ مزید امداد جو ہے وہ بھیجی جائے, کیونکہ یہ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ افغان فورسز جو ہیں وہ ان کو قید میں رکھا گیا ہے اور ان کی رہائی کے لیے کچھ امداد کا مطالبہ بھی مقامی جو عہدیدار ہیں وہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟
جی, میرا لوکل حکام سے بات ہو چکی ہے. قید میں تو لوگ نہیں, بہرحال محاصرے میں ہے. ان
محاصرے میں
جی, شہر کو جب شہر پہ طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور وہاں پہ باقی علاقہ جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں, کچھ لگ بھگ 70 اور 80 جو وہاں پہ فورسز موجود ہیں وہ مختلف چیک پوسٹوں میں ہیں اور وہاں پہ وہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں. اور اب افغان حکام کا کہنا یہ ہے کہ وہاں تک ان لوگوں کی جو باقی اسپیشل فورس ہے, افغان اسپیشل فورسز ہیں, وہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے وہاں پہ پہنچا دیے گئے ہیں اور وہاں پہ لڑائی میں شدت اختیار کی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ افغان فورسز پہنچ چکے ہیں اور لڑائی نے اور بھی شدت اختیار کر لیے ہیں, لیکن طالبان بھی اسی طرح نہیں بیٹھتے. انہوں نے جھگڑے کو باقی ضلعوں تک, اسی ضلع تک محدود نہیں رکھا, وہ باقی ضلعوں تک بھی چلے گئے ہیں مختلف ضلعوں میں. اب ہلمند کے مختلف ضلعوں میں لڑائی ہے. ہلمند کی جو گورنر ہے اور ڈپٹی گورنر ہے وہ تو یہی پکار کر رہا ہے کہ اگر اور بھی فورسز وہاں پہ نہ پہنچے اور وہاں پہ اسی طرح لڑائی ہو جائے, تو ان کے کہنے کے مطابق تو ہلمند کی مرکز کو بھی خطرہ ہے. ہلمند کی جو مرکز لشکر گاہ ہے وہاں پہ بھی ہائی الرٹ جاری کیا ہوا ہے اور وہاں پہ بھی کچھ ایمرجنسی کی طرح سچویشن نظر آ رہا ہے.
اوکے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ قندوز جو شہر ہے وہ بھی کافی سگنیفیکینٹ ایک شہر ہے, اس پہ طالبان نے قبضہ کیا. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں سنگین نامے ضلعے پر وہ قبضہ کر چکے ہیں آلموسٹ. یہ بتائیے گا کہ امریکہ میں حکومتی سطح پر افغان کی جو اس وقت صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟
میرے خیال میں امریکہ کی جو اہداف ہیں اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے, اور یہ جو صورتحال ہے یہ کافی حد تک متوقع تھی. خاص طور پہ صوبہ ہلمند جو ہے, یہاں کی جو شورش ہے اس میں مقامی آبادی کافی حد تک کسی نہ کسی وجہ سے طالبان کے ساتھ ان کے یا روابط رہے ہیں یا ان کی مجبوریاں ہیں یا ان کی امپلائمنٹ یا ان کی معیشت کا ان پہ انحصار ہے, یا حالات ایسے ہیں کہ حکومت کی عملداری نہیں ہے اور طالبان ہی ایک واحد پارٹی ہے اس صوبے میں جو لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں اور لوگوں کی کسی حد تک مجبوری ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کافی عرصے سے امریکی افواج کے افغانستان سے نکالنے سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ امریکی حکام کے سامنے تھیں اور وہ ان کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے. صورتحال کی اس کے حل کے لیے جو خواہش امریکہ کی ہے, اور امریکہ اور پاکستان اور قطر اور دوسرے ایسے ممالک جس میں ایران بھی شامل ہے, ان ساروں کی یہی خواہش ہے کہ افغانستان میں جو موجودہ حکومت ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے قائم رہے, اور طالبان کے لیے کوئی کسی آئین کے اندر کوئی ایک ایسی صورتحال پیدا کی جائے, ایک ایسی جگہ پیدا کی جائے کہ ان کو بھی حکومت میں شامل کیا جائے. اور اس کے لیے جو مذاکرات یا جو باتیں ہونی ہیں اس میں لڑنا بھی اور مذاکرات کرنا, یہ دونوں جو ہیں وہ متوازی چلتے رہیں گے. وجہ طالبان کی ایکٹیویٹی کی میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ جب تک وہ نئی شورش نہ پیدا کریں, مختلف جگہوں پہ حملے نہ کریں, ان کی اہمیت امریکہ اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کی نظر میں کم ہو جاتی ہے, افغان حکومت بھی جو ہے وہ تسلی میں بیٹھ جاتی ہے, کمپلیسنٹ ہو جاتی ہے, تو ان کو ان کی جو طاقت کے ذریعے سے ان کو جو ملنا ہے یا انہوں نے جس طریقے سے شراکت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, وہ اپنا ہاتھ دکھائیں گے, اپنا زور دکھائیں گے, تو یہ بات آگے بڑھے گی. اور اس کے علاوہ ان کے اپنے اندر جو مختلف دھڑے ہیں, ان کی جو لڑائی آپس میں چل رہی ہے, ان کو بھی متحد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک نئی کاروائی شروع کی جائے, ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا جائے, تاکہ بجائے اس کے کہ وہ آپس میں تقسیم ہوں اور اپنے تنظیمی مسائل جو ہیں ان کی وجہ سے ایک دوسرے میں الجھیں, ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی تیسرے دشمن یعنی افغان حکومت اور امریکہ اور اس طرح کی جو طاقتیں ہیں ان کے خلاف وہ لڑیں, تاکہ آپس میں متحد رہیں اور ملا منصور اور ان کی جو قیادت ہے اس کو پائیداری ملے اور اس کو لوگ داد دیں, اس کو لوگ کہیں کہ دیکھیں ملا عمر کے جانے کے بعد نئی قیادت جو آئی ہے وہ بھی اسی طرح سرگرم ہے, ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس پرسٹیج ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے, وہ حملے کر سکتے ہیں, قبضے کر سکتے ہیں, اور ہلمند جو صوبہ ہے وہ تو وہ اس میں تو وہ اپنی حکومت بھی قائم کر سکتے ہیں, اور وہ دن دور نہیں ہے جب طالبان اس پہ قبضہ کر لیں گے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کر کے طالبان اپنا سکہ بنوانا چاہتے ہیں اور اپنی طاقت منوانا چاہتے ہیں, اور اپنی اس طاقت کے ذریعے سے اگر بات چیت ہوتی ہے جو کہ امریکہ اور پاکستان اور افغان حکومت کی خواہش ہے, تو اگر بات چیت ہوتی ہے تو اس میں وہ اپنا ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں.
اوکے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, اور اسی چیز کو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ڈسکس کرنے کے لیے امریکی جنرل جان کیمبل جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, بریگیڈیئر صاحب سے اس پہ ہم کمنٹس سے لینا چاہیں گے, ان کی جانب جاتے ہیں, لیکن آپ سے ایک سوال, ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا کوئی بھی بڑا واقعہ افغانستان میں ہوتا ہے دہشت گردی کا, یا طالبان کسی اہم علاقے پر قبضہ کرتے ہیں, کسی بہت بڑے اس میں حملے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں, تو امریکی جنرل جان کیمبل جو ہے یا کوئی اور امریکی فوجی عہدیدار وہ پاکستان جاتے ہیں اس کے فوراً بعد, اور ان وہ ملاقات کرتے ہیں پاکستان کی عسکری قیادت سے, تو یہ ایک کوئنسیڈنس اس کو ہم سمجھ لیں یا پھر کوئی اور اس کی وجہ ہو سکتی ہے؟
جی اس وقت جو صورتحال ہے اور پاکستان کی طرف سے جو تسلیاں اور تشفیاں دی جاتی ہیں, پاکستان کی عسکری قیادت جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ افغانستان میں صلح ہو اور افغانستان جو ہے وہ سٹیبل ہو اور طالبان کی اس میں طاقت وہ والی نہ ہو, وہ یہ نہیں چاہتے, کیونکہ پاکستان کے جو حمایتی بھی ہیں جس میں چائنا مثلا ہے, چائنا اور پاکستان, چائنا نے بھی پاکستان کو کافی پریشرائز کیا, پاکستان کی جو موجودہ پالیسی ہے اس میں چائنا کا بھی بڑا ہاتھ ہے, وہ یہ سمجھانے کے لیے, اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی میں کافی حد تک تبدیلی آئی ہے, اور جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے طور پہ طالبان کی جو لیڈرشپ یا جو ان کے لوگ جہاں چھپے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی بڑی کاروائی دوبارہ سے نہیں کرنا چاہتے جس سے وہ ان کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر دیں, اور اس سے ان کے ہاتھ میں افغانستان میں جو تھوڑی بہت سفارتی یا جو کہنے کو یا جو ان کی کوئی ان کی لیوریج ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے, اور یہ میرے خیال میں وہ پاکستانی حکام یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کر بھی لیں اس طرح کی بات تو افغانستان میں جو طالبان کے جو حالات ہیں یا افغانستان میں جو ڈائنامکس آنی ہے مستقبل میں, جو مستقبل میں ہونا ہے طالبان نے جس طرح سے کرنا ہے, وہ پاکستان کے ہاں کہنے یا نہ کہنے سے یا دباؤ ڈالنے سے یا دباؤ نہ ڈالنے سے اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑنا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہلمند جو صوبہ ہے اس میں طالبان کی انفلٹریشن جو ہے وہ بہت گراؤنڈ لیول کے اوپر ہے, اور اس میں ان کو جو ترسیل ہوتی ہے, ان کو جو ہتھیار ملتے ہیں یا ان کی لاجسٹیکل سپلائیز, ان کو کھانا پینا یا خوراک وغیرہ جو جہاں کہیں سے بھی جاتی ہے, ان ساری چیزوں کے اوپر پاکستان کا میرے خیال میں کوئی اتنا زیادہ کنٹرول نہیں ہے, اور پاکستان اگر کنٹرول کرے بھی تو وہ پھر بھی انڈیپینڈنٹلی آزادی کے ساتھ انہوں نے اپنی جو حکمت, طالبان نے جو اپنی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے فوجی اور عسکری اور سیاسی, وہ اس پہ وہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ دیکھتے ہوئے کہ افغانستان میں جو کچھ ہونا ہے وہ اپنے طور پہ ہونا ہے, تو پاکستان اپنا دعویٰ بھی رکھنا چاہتا ہے اور پاکستان افغانستان پاکستان طالبان کے اوپر مزید پریشر جو اگر وہ ڈال بھی سکتا ہے تو وہ نہیں ڈالنا چاہتا.
ٹھیک, اوکے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. یہ افغانستان کی جو لوکل میڈیا ہے ان کے مطابق جنرل جان کیمبل کا یہ دورہ آج کا جو ہے پاکستان کا جی ایچ کیو کا, یہ پہلے سے طے نہیں تھا, یہ بتائیے گا آپ اس سے کہاں تک اتفاق کرتے ہیں ان کا اچانک اس طرح دورہ, اور افغانستان میں جو صورتحال ہے سیکیورٹی کو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے, اور آپ کے پاس اگر کوئی اطلاعات ہوں کہ جنرل لاہل شریف کے ساتھ ملاقات میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے آج؟
اور جس طریقے سے آف پاک پالیسی ہے امریکہ کی اور وہاں پر یہاں پر ان کا نمائندہ ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ تو ایسے کرائسس سچویشن میں ضرور ملتا ہے اور رابطے میں رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو بند باندھنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی امریکہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس قسم کا کولیپس آ جائے افغانستان میں, کہ کبھی ایک صوبہ گرتا ہے تو کبھی داعش نمودار ہو جاتا ہے, کیونکہ ابھی جو کارٹر صاحب نے فارن سیکرٹری جو ہے اس نے دورہ کیا تھا تو اس نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا, اور پھر جو ابھی ہلمند کا واقعہ ہوا ہے اور اس میں بہت زیادہ کیجوالٹیز افغان آرمی کی ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ صوبہ فال ہو جائے گا, اور ظاہر ہے تو پاکستان کے ساتھ دونوں کی سرحدیں ہیں, تو سر جو بارڈر کوآرڈینیشن ہے یا بارڈر مینجمنٹ ہے اس پر بھی بات ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو امن کی بات چیت ہے کہ آیا طالبان جو اتنا فشار ڈال رہے ہیں تو آیا اس فشار کو کب تک وہ مینٹین کرنا ہے اور بات چیت پر کب آگے جانا ہے, تو یہ دونوں چیزیں ایک بیلنس انہوں نے کریٹ کرنا ہوتا ہے جو امریکہ کی حکومت ہے اور ان کا جو نمائندہ ہے, تو اس کی بیسک ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان میں فوجی قیادت سے ملے اور افغانستان میں بھی جو فوجی قوت ہے اس پر نظر رکھے, اور جتنی امریکہ کی کمٹمنٹ ہے فوجی لحاظ سے اس کو وہ بھی آگے بڑھا دے. لیکن بات دو تین میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک یہ مفروضہ غلط ہے کہ وہاں پر افیون کی کاشت ہے یا وہاں پر فیکٹریز ہے, کیونکہ وہ تو افغانستان حکومت کے قبضے میں. دوسری بات یہ کہ جب طالبان کی حکومت تھی تو افغانستان میں افیون کی کاشت بہت کم ہو چکی تھی, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو چکی تھی, تو وہ بیسیکلی اس نظریے کے خلاف ہے. تیسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ ادھر کے, تو لوگ جتنے بھی یہ صوبے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کون طاقتور ہے اور کس کی مطلب ہے کہ زیادہ فعال ہے اور کون ہمیں ان کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں, تو ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو عام لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا وزن ادھر ڈالتے ہیں جہاں سے ان کو پروٹیکشن یا وہ سپورٹ ملتا ہو. اور ایک اور چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے جو امن کی طرف جو بات چیت کا راستہ ہے, یا طالبان کو میز پر لانا ہے یا افغان حکومت کا اس سلسلے میں سلو پروگرس ہے, تو میرے خیال میں اس چیز کو تیز کرنے کے لیے یہ حملوں میں تیزی آئی ہوئی ہے اور وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ پر رفتہ رفتہ طالبان جا رہے ہیں اور افغان حکومت.
یہ آپ کی انالیسس ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ کی انالیسس ہے, اور بظاہر پاکستان کی جو پالیسی ہے جو ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ افغان طالبان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, آپ کی انالیسز بالکل اسی لائن پہ آپ انالائز کر رہے ہیں سچویشن کو, لیکن بے حد شکریہ. میر ویس افغان صاحب, آپ افغانستان سے آپ کا تعلق ہے, بریگیڈیئر صاحب نے جو نقشہ کھینچا ہے کہاں تک آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟
میں تو متاسفانہ ایگری نہیں کر سکتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا وہاں پہ ہے, وہاں پہ موجودہ لوگ جو ہے افغان عوام جو ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جب بھی پیس کی بات ہوتی ہے, جب بھی صلح کی بات ہوتی ہے تو طالبان کو پلب بھرنے کے لیے, تاکہ ان کی پلب بھر جائے اور ان کو زیادہ حصہ مل جائے, وہ اپنی زور دکھا دے, لوگوں کے مطابق یا افغان حکام کے مطابق وہ پاکستان انہیں جھگڑا کرنے پہ مجبور کر لیتے ہیں. البتہ یہ لوگوں کا کہنا ہے, افغان حکام کا کہنا ہے, اور اسی طرح کئی بار ہو چکا ہے, آپ لوگ بھی اس کی شاہد ہیں. جب افغانستان میں اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان بات کرنا آتے ہیں, اسی وقت افغانستان میں لڑائی جھگڑا اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں, جیسے کہ ایک بار قندوز پہ قبضہ ہوا, اب ہلمند کے کئی ضلعوں میں لڑائی جھگڑا جاری ہے, نمروز میں پتہ نہیں فراہ اور کسی بھی کوئی بھی اس طرح کی علاقہ نہیں, وہاں پہ طالبان اپنا زور نہ دکھائے. زور آزمائی کے لیے آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ آج باگرہ میں بھی جو حادثہ ہوا ہے انٹرنیشنل فورسز پہ, تو وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. تو ایک طرف
یہ ہلاک ہونے والے بگرام کی آپ نے بات کی, ابھی ہم نے جاننے کی کوشش بھی کی کہ اس میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ کون ہیں میر ویس افغان صاحب؟
ابھی تک تو پتہ نہیں چلتا, باگرام میں مختلف فورسز وہاں پہ موجود ہیں, لیکن زیادہ تعداد جو باگرام میں ہے وہ امریکن فورسز کے ہوتے ہیں, اور امریکن فورسز کی پالیسی بھی یہی ہوتے جب تک وہ پینٹاگون کی طرف سے لوگوں کی جو نیشنلٹی نہ بتا دے اس وقت تک یہ لوگ نہیں بتاتے. زیادہ غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ پینٹاگون میں ہلاک ہونے والی یا جس قصبے پہ حملہ ہوا ہے وہ امریکنز ہوں گے, لیکن ابھی تک یہ بات
سامنے تفصیلات نہیں آئی ہیں. بالکل میر ویس افغان صاحب, یہ بھی ایک خبر ہے کہ ایک ڈرون حملہ بھی ہوا ہے شمالی وزیرستان میں, اور اس میں یہ اطلاعات ہیں کہ 3 کافی اہم افغان طالبان جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, اس حوالے سے ہے کوئی اطلاع؟
دیکھیں شہناز, جب بھی اس طرح سچویشن افغانستان میں ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب پیس کی بات ہوتے ہے تو دونوں جانب اپنی قربانیوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف تو طالبان کی طرف جو میں نے بتایا کہ ان کو پلہ بننے کے لیے یہی ہوتا ہے, دوسری جانب جو وہاں پہ طالبان پہ حملے ہوتے تھے وہ لوگ یہی دکھائی دے رہے کہ ہم لوگ بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ تو بھی حملہ کر رہے ہیں, ہم لوگ تو بھی لڑائی جھگڑے میں شامل ہیں. لیکن اب جہاں تک وزیرستان کا تعلق ہے, آپ لوگوں کو بھی علم ہے کہ وہاں پہ اہم طالبان کمانڈرز جو ہے اب نہیں, اگر ہے تو وہ بہت چھپے ہوئے ہیں, اس لیے تو وہاں پہ حملے بھی کم ہو رہے, پہلے کے برابر میں حملے کم ہو چکے ہیں وزیرستان میں. اور وزیرستان میں ضرب الرازق کی جو آپریشن تھا اس کے بعد بہت سارے طالب ٹیررسٹ جو ہے وہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں چلے گئے اور وہاں پہ چھپ گئے ہیں. افغانستان میں کئی اس طرح علاقے وہاں پہ گورنمنٹ کا کنٹرول نہ پہلے رہا ہے اور نہ اب رہ چکا ہے, پہاڑی کنٹری ہے, آپ لوگوں کو علم ہے, اور یہ 40 سالوں سے کئی اس طرح علاقے کی کوئی بھی گورنمنٹ میں اس پہ اپروچ نہیں کیا ہوا, وہاں تک نہیں گئے. تو یہ بات ہے, شاید یہ ہوگا, میرے علم میں نہیں کہ وہ کتنے اہم لوگ ہلاک ہو گئی ہوں گے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں, اگر حملہ نہیں ہوا ہوگا تو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لڑائی ہے.
ٹھیک, اوکے, بہت شکریہ میر ویس افغان صاحب آپ کا, بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں, اور میر ویس معاف کیجیے گا عبد الحائی وارسان صاحب نے کابل سے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, مزید کچھ دیر کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے, کیونکہ آگے چل کر ہم مشرق وسطی کے جو اس وقت صورتحال ہے اس کا ہم تفصیلاً جائزہ لیں گے. لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے امجد ملک صاحب نے, پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے مشتاق احمد مہر صاحب, اور یہاں سے ایک اور اینالسٹ ایم جے خان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر میں, ہمارے ساتھ رہیے سامعین. لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے ایک دو کالرز ہیں کافی دیر سے لائن پہ, ان کو ہم مختصر سنتے ہیں, پہلے سیگمنٹ پہ یہ کچھ کہنا چاہیں گے. متین سلیمانی صاحب لنڈی کوتل سے, جی السلام علیکم متین سلیمانی صاحب.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں تین چار نکات پیش کرتا ہوں کہ امریکہ کیوں ناکام ہو گیا.
امریکہ ناکام نہیں ہوا, امریکہ یہ نہیں مانتا کہ وہ ناکام ہوا ہے. امریکہ جو ہے وہ طالبان کی حکومت ختم کرنے کے لیے گیا تھا, وہ ختم ہو چکی ہے, طالبان کی حکومت ختم ہو چکی ہے. وہ اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے گیا تھا, وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود اور اگر آپ تجاویز دینا چاہیں تو ضرور دیجیے.
بٹ لسن ٹو می, آپ
جی جی سر فرمائیے.
کاش کی خاتمہ میں ناکامی, افغان مہاجرین کی دوبارہ افغانستان میں بحالی میں ناکامی, اقلیت کو اکثریت کی بجائے زیادہ اختیارات حوالہ کرنا, حکومت کے اندر تاجک ازبک اور پشتونوں کے درمیان شدید اختلافات, کیا یہ ناکامی نہیں ہے اور کیا ہے؟
اوکے بے حد شکریہ امریکہ کے جانے سے پہلے اور امریکہ پر 2011 کے دہشت گرد حملوں سے پہلے بھی یہ اختلافات جو تھے پشتونوں کے مابین خاص طور پر مختلف دڑوں میں وہ وہاں پر موجود تھے. بہت شکریہ کال کرنے کے. ایک اور کالر ہیں اچک زئی صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اوکے ان کی لائن ڈراپ ہو گئی, دوبارہ ضرور کال کیجیے گا. سامعین اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے جی مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر. لیکن لیاقت الملک صاحب نے کال کی ہے, ان کو بھی سنتے ہیں. جی السلام علیکم دیر سے لیاقت الملک صاحب.
وعلیکم السلام شہناز.
جی سر,
امریکہ جس مقصد کے لیے اور جس ایجنڈا جو ایجنڈا لے کر یہاں آیا تھا, میرے خیال میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے. آپ اگر اس کو چھپانا چاہے تو نہیں چھپا سکتے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کی, اس کا نشانہ پاکستان تھا, ٹھکانا افغانستان تھا اور نشانہ پاکستان تھا. پاکستان کی ایٹمی قوت کو ختم کرنا, فوج اور عوام کو لڑانا اور اس منطق کے.
اوکے ان کی لائن جو ہے وہ میرے خیال میں خراب تھی یا ڈراپ ہو گئی ہے. لیاقت الملک صاحب ہم آپ کو ٹائم دیں گے, دوبارہ آپ کال کیجیے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ آپ کی رائے تھی جو ہم نے نشر کی اپنے پروگرام میں, لیکن اس سے امریکی عہدیدار اور یہاں امریکی بیسڈ جو اینالسٹ ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. اس وقت لیتے ہیں ایک بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
سامعین ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید, جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے براہ راست, اور آپ یہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت سیٹلائٹ ایشیا سیٹ 3 پر. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لندن سے امجد ملک صاحب, اسکائپ کے ذریعے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم امجد ملک صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی اور ہمارے ساتھ پاکستان سے مشتاق احمد مہر صاحب بھی ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ دیر میں امجد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. امجد ملک صاحب آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے, یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے یمن تنازع کے حال سے متعلق, کافی توقعات اس سے وابستہ کی جا رہی تھی, کافی انتظار اس راؤنڈ کا ہو رہا تھا لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکے, کیوں, وجوہات کیا ہے ناکامی کے آپ کی نظر میں؟
دیکھنے اس میں کافی ساری پرابلمس ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے ہی یونائیٹڈ نیشنز کو انوالو نہیں کیا گیا اور امیر ملکوں نے یا طاقتور ملکوں نے فوجی جو ہے کاروائی کے اوپر رلائے کیا اور ون سائڈڈ فیصلے جو ہے صادر کیے, جس کی وجہ سے آپ نے جو روم کنسلٹیشن یا کنسیلیشن کو دینا چاہیے وہ نہیں دیا گیا, اور انٹرنیشنل نارمز اور انٹرنیشنل لاء کو اس طرح رسپیکٹ نہیں کیا گیا اور ان کو اتنا موقع نہیں دیا گیا جتنا کہ ان کا حق بنتا ہے یا جو کہ پہلے ہمیں ایگزاسٹ کرنی چاہیے تھی وہ آپشنز. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہاف ہارٹڈ ملٹری اپروچ اختیار کی گئی, وہاں کے اوپر اس کے افیکٹس ہوئے, وہاں پہ جو پہلے ہی گروپس بنے ہوئے تھے وہاں ڈویژنز ہوئیں. آپ پھر نہ تو آپ نے وہاں رہنے دیا اسٹیٹ انفراسٹرکچر, نہ ہی آپ نے کسی ایک گروپ کو رہنے دیا کہ جو بات چیت کرے حکومت جیسے کہتے ہیں, اور نہ ہی آپ نے ملٹریلی پوری کامیابی حاصل کی. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پولرائزیشن اتنی ہو گئی کہ آپ کسی ایک فریق کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. جب آپ انٹرنیشنل لاء کو اب اس میں لا کے بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ دور رس نتائج یا وہ نتائج جلدی سے حاصل نہیں ہوں گے جو اس وقت حاصل ہو سکتے تھے جب یہ کام جس کا آغاز کیا تھا. کچھ ملکوں نے اس میں اس طرح تندھی نہیں دکھائی اور ریلکٹنٹ بھی ہوئے, جس سے یہ واضح پیغام تھا کہ آپ سب سے پہلے انٹرنیشنل لاء کو موقع دے اور انٹرنیشنل فورمز کو موقع دے, نہ کہ آپ یمن کو سبق سکھائیں.
جی تو پھر اس کا کس بیسس پہ, کس بنیاد پہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے, کن چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے تھا جس کو کہ نہ رکھا گیا یا اس کو نظر انداز کیا گیا؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو جو حکومت تھی اس کے ساتھ آپ مذاکرات اگر کریں گے تو ظاہر ہے اس کو ریکگنائز کریں گے اور اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے. دوسرا ایشو تھا کہ یمن کے اندر جو باغی تھے, جو جن کی جینوئن ڈیمانڈس تھے, آپ ان ڈیمانڈس کو مد نظر رکھتے اور اس کے لیے پیش قدمی کرتے. اگر آپ سیریا کی مثال سامنے رکھیں, 5 سالوں میں لاکھوں لوگ گوا کے, کروڑوں بے گھر کر کے ہم کہاں پہنچے؟ ہم وہیں پہنچے ہیں کہ قرارداد کے ذریعے 6 مہینے میں عبوری حکومت, 18 مہینے میں الیکشن اور نان سیکٹیرین اور ٹرسٹ وردی حکومت. یہی کلیہ یمن میں بھی اپلائی ہوتا, یہی ڈیمانڈز یمن میں بھی آپ رکھتے. جو حافظ اسد کے ساتھ جو ہے فرانس جو ڈیمانڈ کر رہا ہے یا رشیا جس طرح کا کر رہا ہے ایکسپیکٹیشنز, یمن میں بھی اسی طرح ہوتا. کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے, کچھ لوگ ان کی مخالفت کرتے. ٹیبل کے اوپر آپ جینون عوام کی رائے کو مد نظر رکھتے, ان نکات کو سامنے رکھے, ان ڈیمانڈز کو سامنے رکھتے جو عوام کی یا اپوزیشن کی ڈیمانڈز ہیں, ان ڈیمانڈز کو آگے لے کے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے ذریعے یا عرب لیگ کے ذریعے ایک ایسا فارمولا طے ہوتا جس سے دونوں طرف کی رہ جاتی اور ملک کی جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی انٹیکٹ رہتا, ملٹری آپشن ایز این آلٹرنیٹ موجود رہتا, عالمی اداروں کی جگ ہسائی نہ ہوتی, ان کی رسپیکٹ ہوتی اور آپ وہ دیر پا امن, دیر پا نتائج حاصل کرنے والے اقدامات کر جاتے جو کہ آپ ہم سیریا میں کر رہے ہیں.
آل رائٹ, مشتاق احمد مہر صاحب, کیا آپ کی نظر میں بھی یمن تنازع سے متعلق مذاکرات کی جو ناکامی ہے اس کے وہی وجوہات ہیں جو ہمیں امجد ملک صاحب نے بیان کی ہے, یا پھر اس کے کچھ اور بھی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اور 14 جنوری کو دوبارہ یہ مذاکرات ہونے والے ہیں, وہ کہاں تک کامیاب ہوں گے؟
میری نظر میں جو یمن کا پرابلم ہے جی, وہ بہت حد تک ٹرائبل پرابلم ہے, کیونکہ یمن کے 2 حصے تھے اور ان کو فورس کے ذریعے اکٹھا کیا گیا اور اس کے بعد سعودی نے کوشش کی کہ اس کو پھر سے تقسیم کیا جائے. تو یہ بنیادی پرابلم ہے ٹرائبل, اور جب تک یہاں پہ ڈومیسٹک پولیٹیکل پروسیس نہیں ہوگا یمن کے اندر, اور وہ ہو سکتا ہے صرف اور صرف یونائٹڈ نیشن کی مدد سے, اس میں عرب لیگ یا عرب کنٹریز کا رول بہت کم ہے, وہ عرب سولوشن قبول نہیں کرتے. عرب جو ہیں وہ جو ان کے آپس میں اختلافات اتنے سنجیدہ ہیں کہ وہ کوئی باہر کی ایجنسی کی بات سن سکتے ہیں. دوسرا پرابلم ہو گیا ہے کہ سعودیز کا, کہ سعودیز جو ہیں وہ بہت امبیشس ہو گئے ہیں, انہوں نے سوچا ہے کہ وہ فورس استعمال کر کے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ ایک بہت بڑا اپوزیشن بنا سکیں گے یمن کی اسٹیٹ کے خلاف. یہ جو 34 ملکوں کا ایک گروپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ یمن کے پرابلم کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. وہ داعش کا تو انہوں نے کور لیا ہے میری نظر میں, اور یمن کے معاملے میں جیسا کہ ہمارے سامعین جانتے ہیں بہت انفلوئنس ہے ایرانین شیعہ کا اور ایرانین اسٹیٹ کا اور عراقی شیعہ کا, تو ایک لحاظ سے یہ سیکٹیرین ایشو بھی بنتا جا رہا ہے. تو اس کی سولوشن یونائٹڈ نیشن ہوگی, لیکن اس میں یہ میں سمجھتا ہوں الٹیمیٹلی ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ یمن کو بائیفرکیٹ کیا جائے اور نارتھ یمن اور ساؤتھ یمن کو علیحدہ علیحدہ اٹانومس ریجن میں تقسیم کیا جائے.
اوکے, آپ نے حل بھی اس تنازع کا کسی حد تک مشتاق احمد مہر صاحب بتا دیا. ایم جے خان صاحب, مذاکرات کئی دفعہ اس کے راؤنڈس ہوئے ہیں یمن تنازع پر, لیکن کامیابی ابھی تک سامنے نہیں آئی. آپ کی نظر میں یمن تنازع کا حل کیا ہے, کس شکل میں ہو سکتا ہے؟
جی بہت بہت شکریہ موقع دینے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی گلوبل ایشوز آج کل چل رہے ہیں, یہ اس کو کسی بھی حد تک, جیسے یمن کا مسئلہ ہو گیا یا اور بھی جگہوں کا ہے, اس کو لوکلائز لیول پہ حل کرنا مشکل ہوگا. ایک گلوبلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اوور آل یہ دنیا میں جو آج کل تنازعات ہو رہے ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں, اور اس کے لیے ایسا کوئی سولوشن ڈھونڈنا چاہیے جس سے ये اوورال جو پرابلم ہے, کیونکہ پرابلم اگر فرض کریں, اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کی اور سعودی عرب کی پرابلم ہے تو وہ جگہ جگہ پہ وہ اپنا سر اٹھاتی ہے, چاہے وہ سیریا میں ہو, یمن میں ہو یا اور بھی جگہوں پہ. تو ان چیزوں کو گلوبلی ہینڈل کرنا پڑے گا, اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کا رول جو ہے وہ اپنی جگہ امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے, مگر ہر علاقے کی اور ہر جگہ کی اپنی لوکل کچھ خصوصیات ہوتی ہے. کہیں پہ ٹرائبل کلچر ہے, اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا, کہیں پہ اور یو نو دوسرے کلچر, لینگویج کلچر وہ ہو جاتے. تو یمن میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ نے تمام پارٹیز کو انوالو کر کے, جو کہ وہاں پہ اس میں کانفلکٹ میں کسی نہ کسی طرح کا حصہ ہے, جو لوکل پارٹیز ہیں, جب تک وہ سب ٹیبل پہ بیٹھ کے اور اپنے سولوشن کو حل خود نکالنے کی کوشش نہیں کرے گی, یہ بہت مشکل ہوگا. اور باہر سے انفلوئنس آپ وقتی طور پہ تو کر سکتے ہیں, بٹ ایک یو نو پرماننٹ سولوشن کے لیے آپ کو لوکل پارٹیز کو انوالو کرنا پڑے گا.
اوکے, اب شام کی جو حالات ہیں اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. اور امجد ملک صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا شام کی جو اس وقت صورتحال ہے, گزشتہ دنوں اقوام متحدہ کی جانب سے ایک قرارداد بھی پاس ہوئی ہے, اور اس میں ایک اتفاق تمام جو شرکا ممالک تھے انہوں نے کیا ہے کہ جو اس کا سیاسی حل جو ہے وہ نکالنا ہوگا. اس میں صدر بشار الاسد کے مستقبل کے بارے میں اس قرارداد میں کچھ نہیں تھا, یہ بتائیے گا کہ حالات شام کے کس طرف جا رہے ہیں؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو قرارداد ہے, دو قراردادیں ہیں, ایک تو فائنینشیل جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اوپر قدغن لگانے کی بات کی گئی ہے کہ تمام مل کے جو آئس ایس کو پیسہ آ رہا ہے, جو تیل کی فروخت سے یا آرٹی فیکٹس بیچنے, اس کے اوپر قدغن لگی ہے, اور 120 دن میں ٹینجیبل اسٹیپس لیے جائیں, دیکھا جائے کہ ملک کس کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرارداد کے ذریعے فائر بندی اور بات چیت کی بات کی ہے, اور پھر ٹائم فریم کی بات کی ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر ایک ایسی حکومت لائی جائے جو سیکٹیرین نہ ہو, قابل اعتماد ٹرسٹ وردی حکومت ہو, 18 مہینے میں وہاں پہ الیکٹورل پروسیس ہو جس کے ذریعے لوگ اپنے نمائندے چنیں یا اپنا اقتدار ان کو سونپیں جن کے اوپر لوگوں کو ٹرسٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ بات جو میں سمجھتا ہوں اس میں ہے وہ یہ ہے کہ شام کے مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام کریں گے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میرے خیال میں نقطہ ہے کہ ہم رجیم چینج کرنے کی بہت سی آرٹیفیشل کوششیں کرتے ہیں, اور ریجن میں ایسا ہوا بھی ہے جس کے پھر بعد میں اثرات ان علاقوں میں, اس ریجن میں ان لوگوں پہ برے ہوئے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کے ان جگہوں کے عوام کو موقع دیں گے تو میرے خیال میں بیٹر سینس ول پریویل.
اور لوگ اپنے ملک کے بارے میں بات کی جا رہی ہے امجد ملک صاحب,
18 مہینے جنوری سے جو ہو رہی ہے, 18 جنوری سے جو بات چیت شروع ہوگی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 مہینے میں وہاں پہ الیکشن انتخابات ہوں گے اور لوگ اپنے نمائندے چنیں گے. یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ سیریا کے عوام سیریا کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرے.
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر بشار الاسد جو ہیں وہ بھی الیکٹڈ صدر تو نہیں ہے.
جی ظاہر ہے, جب وہ الیکٹورل پروسیس وہاں چلے گا تو جب یہ بیٹھیں گے اور کوئی عبوری حکومت کا خاکہ بنے گا تو اس میں اسد صاحب کا رول بھی آہستہ آہستہ ڈٹرمن ہونا شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ ان کے بھی فیوچر کے بارے میں گفت و شنید ہوگی اور بات ہوگی, کچھ لے دے کا معاملہ ہوگا. اور ظاہر ہے ٹرسٹ وردی نان سیکٹیرین حکومت ایسے ہی تو نہیں بنے گی, تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے اور تمام پھر انٹرنیشنل انٹرلوکیٹرز بیٹھیں گے اور کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو سیرین عوام کے حق میں ہوگا, جو ان کی رائے پہ مبنی ہوگا, جس میں ان کی رائے کو مقدم سمجھا جائے گا اور ان کی رائے کو پروموٹ کرنے کے لیے آئندہ کا پروسیس طے کیا جائے گا جس میں وہ اپنی رائے کا اظہار کرے. اور یہی جمہوریت کی روح ہے, اور اسی پرنسپل کے اوپر میرے خیال میں انٹرنیشنل لا کو لے کے چلنا چاہیے.
اوکے, رات کو ایک صدر اوباما کا انٹرویو انہوں نے دیا ہے این پی آر کو, اور اس میں انہوں نے کئی ایم جے خان صاحب مسائل ایشوز جو ہیں اس پہ انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ بھی بات کی ہے, امریکی پالیٹکس پہ بھی بات کی ہے, ڈفرینٹ جو کینڈیڈیٹس ہے خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس پہ بھی انہوں نے تھوڑی بہت ان کا جو کیمپین میں ان کا جو رویہ ہے یا جو اس کو تھوڑا سا انہوں نے کسی حد تک کریٹیسائز بھی کیا ہے. ہمیں پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ کچھ جھلک اس انٹرویو کا ہم سنانا چاہیں گے اس کے بارے میں, کیونکہ داعش سے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس پہ ہم آپ کی انالیسز لینا چاہیں گے. مشتاق مہر صاحب آپ بھی سنیے گا, امجد ملک صاحب اور ایم جے خان صاحب آپ بھی, آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا.
It's also important for us to keep things in perspective. And this is not an organization that can destroy the United States. This is not a huge industrial power that can pose great risks to us institutionally or in a systematic way. But they can hurt us, and they can hurt our people and our families. And so I understand why people are worried.
Okay. ایم جے خان صاحب, صدر اوباما کے انٹرویو کو اگر ابھی آپ نے سنا بھی, کوئی جھلک سنی بھی, لیکن پورا اگر آپ انٹرویو سنیں اور آئیسس کے خلاف انہوں نے جو اس کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اور ان کا جو لائحہ عمل, جو اسٹریٹجی ہے امریکہ کی, اس پہ جو انہوں نے بات کی ہے, تو وہ کافی اس اپنے اس اسٹریٹجی سے مطمئن نظر آتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بالآخر داعش کو شکست ہوگی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیا اوباما کی جو اسٹریٹجی ہے موجودہ صورتحال میں داعش کے خلاف وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟
جی, ایک چیز جو ہمیں اور آپ کے لسنر کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ امریکہ میں اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے اپنی فورسز کو گراؤنڈ پہ وہاں پہ بھیجنے کی, اور یہ جو افغانستان اور عراق کی وار کے بعد امریکن پبلک جو ہے وہ اس فیور میں بالکل نہیں ہے کہ امریکن سولجر جہاں وہاں پہ جا کے لڑائی میں حصہ لیں, اور اسی لیے اوباما صاحب جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنی اس کارروائی کو جو داعش کے خلاف وہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ رشیا نے جو اقدامات کیے ہیں اس میں کافی حد تک ایک لیڈنگ رول وہاں پہ کیا ہے, اور ان کا مقصد بھی ظاہر ہے داعش کے خلاف تو اتنا نہیں نظر آتا, مگر وہ اسد رجیم کو بچانے میں زیادہ نظر آتا ہے. اور امریکہ جو ہے اس کی کوشش اب اس طرف زیادہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے وہاں پہ جو آس پاس کے ملک ہیں ان کی کوئلیشن بنا کے ان کو گراؤنڈ فورسز میں شامل کیا جائے اور امریکہ ایئر پاور وہاں پہ پرووائڈ کرے. تو یہ بات تو صدر اوباما کی کسی حد تک صحیح ہے کہ آئیسس یا داعش جو ہے وہ کوئی ایسا امپائر نہیں ہے جو کہ جس سے امریکہ کو کوئی سالمیت کو کوئی خطرہ ہو, مگر جس طرح کی وہ کارروائی کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ امریکن پبلک میں ایک فکر ہے اور کنسرن ہے کہ سیفٹی اور سیکیورٹی کی انڈیویژل بیسس پہ. تو اس کو اوباما صاحب تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں, کئی اپنی تقاریر میں انہوں نے یہ بات کی ہے, مگر جہاں تک کارروائی کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ کوئی اور بھیجے اور ایئر پاور امریکہ بھیجے جس پہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اور ظاہر ہے ہر لیڈر جو ہے وہ اپنی کارروائی کو جسٹیفائی کرتا ہے اور کامیابی کی شکل دیتا ہے, مگر اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کمپریہنسو سولوشن امریکہ نے کے پاس اس وقت ہے کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. ان کی کوششیں ہو رہی ہیں مگر ابھی تک کوئی فائنل انہوں نے کوئی ایسا لائحہ عمل تیار نہیں ہوا تھا, نظر نہیں آتا جس سے یہ اس داعش کو آئیسس کو کنٹرول کر سکے.
جی مشتاق احمد مہر صاحب, جس طرح ایم جے خان صاحب نے کہا اور عام طور پر یہاں یہ بات جو ہے کی جاتی ہے کہ امریکہ کا گراؤنڈ فورسز بھیجنا شام میں, وہ اس وقت ایٹ لیسٹ اس وقت وہ ممکن نہیں ہے. یہ بتائیے کہ امریکہ کی جو موجودہ پالیسی ہے, مغربی ممالک کی جو پالیسی ہے داعش کے خلاف, اس کے تحت آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں, کیا داعش کو شکست ہو سکے گی؟
جی, میں نے تو کئی دفعہ عرض کیا ہے اپنے سامعین سے کہا ہے کہ داعش جو ہے وہ کوئی ایور لاسٹنگ قسم کی چیز نہیں ہے, وہ ایک فلسفیکل آئیڈیولوجیکل گروپ بنا ہے جو کامیاب نہیں ہوگا, اس لیے کہ جو میجارٹی مسلم ہیں دنیا میں وہ ایکسٹریمزم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن ان کا جو گٹھ جوڑ ہے, ان کا جو خطرہ ہے, اس کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہیں کر سکتے. اور امریکن گورنمنٹ آفیشلی رسپانسیبل ہے جس طرح انہوں نے طالبان کو پیدا کیا ہے اپنے ایکشن سے 1980 کی جنگ سے, اسی طرح داعش کو کیا ہے انہوں نے سیریا کے خلاف, تو ان کی امریکہ کو میسو کس کی سپورٹ کرنی پڑے گی مڈل ایسٹ میں, خاص طور پہ یہ جو سنی بلاک بن رہا ہے اس کو اور ایران کو کہ داعش کو الیمینیٹ کریں. داعش جو ہے بہت بری طرح سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے, اور اب آج پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسکول کالجز فلوسافیکل لیول پہ, ایجوکیشن لیول پہ, کلچرل لیول پہ, اور یورپ جیسے سیکولر اور کرسچن اور کیتھولک معاشرے میں وہ پھیل رہے ہیں, تو ان کو قائم کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا جو بیسک ایٹیچیوڈ ہے لینینسی والا اس کو تھوڑا ٹفن کرنا پڑے گا, اور رشین جو سپورٹ ہے اسے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا. بہت ایفرٹ چاہیے آپ کو داعش کو الیمینیٹ کرنے کے لیے.
اوکے, ابھی ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو حزب اختلاف کے شام میں مختلف دھڑے ہیں ان کے بیچ میں بھی مذاکرات جو ہیں وہ ہونے ہیں. یہ بتائیے گا امجد ملک صاحب, جنوری میں یہ ہونے ہیں مذاکرات, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ شامی حکومت کے درمیان اور حزب اختلاف کے درمیان مذاکرات شروع ہونے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حزب اختلاف کے بیچ میں جو اختلافات ہیں اس کو کم کیا جائے. آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں, کتنے کامیاب ثابت ہوں گے یہ مذاکرات؟
میں سمجھتا ہوں دو تین چیزیں ہیں. پہلے تو رجیم چینج والی بات نکلنے سے بات چیت کی ٹیبل پہ آ گئی ہے. یہ کامیابی ہے انٹرنیشنل دنیا کی کہ آپ دڑا دڑ فوجی طاقت کے ذریعے لوگوں کے ملکوں میں چینج نہیں لا رہے, بلکہ عوام کو استعمال, عوام کو آگے لا کے ٹیبل کے ذریعے انٹرنیشنل لاء کو اپلائی کرتے ہوئے آپ ان ملکوں میں جمہوریت یا چینجز لا رہے ہیں. دوسرا, اچھے اور برے آئی ایس ایس کی تمیز ختم کر رہے ہیں. جب تک آپ اچھے اور برے آئی ایس ایس کی تمیز ختم نہیں کریں گے, جب تک آئی ایس ایس کو آپ بڑا خطرہ نہیں سمجھیں گے, اب آئی ایس ایس بڑا خطرہ بن رہا ہے, اس کو سمجھا بھی جا رہا ہے, اس کے اوپر ریزولوشن بھی آئی ہے فائنینشیل کنٹرول کی. آپ دیکھیں نا, $1.5-8 crore ماہانہ تیل بیچ کے اگر وہ کہیں سے لے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو تیل بیچ رہے ہیں اس ریجن میں.
صحیح.
اگر اس کے اوپر اب سینکشنز لگیں گی, اگر اس کے اوپر ایک آواز ہو کے
بالکل, یہ حالیہ جو اقدامات لیے گئے ہیں قطع کلامی معاف ایم جے خان صاحب, اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ کچھ امیدیں جو ہیں وہ رکھی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا مشتاق مہر صاحب اور ایم جے خان صاحب, آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. سامعین, ٹائم بہت کم ہے. بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے راکیش کمار جی نے, لیگل آپ ایکسپرٹ ہیں. جی آداب راکیش کمار جی, اور جی آپ کو آواز آ رہی ہے راکیش کمار جی؟
ہاں بالکل کلیئر آ رہی ہے, آپ کو آ رہی ہے؟
جی بالکل, آپ کی آواز ابھی آئی ہے. ٹائم کافی کم ہے. راکیش کمار جی, ایک ہائی پروفائل بس ریپ جو کیس ہوا تھا اس سال, اور اس کے بعد کافی پروٹیسٹ جو ہیں وہ بھی ہوئے تھے, یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کیس میں نابالغ جو مجرم تھا اس کی رہائی ہو گئی ہے, اور اس رہائی کے خلاف ایک اپیل جو دائر کی گئی تھی وہ بھی مسترد کی گئی ہے. یہ بتائیے گا یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟
ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہاں کا جو قانون ہے, ابھی بھارت میں جیونائل جسٹس کیئر اینڈ پروٹیکشن آف چلڈرن ایکٹ 2000, اس قانون کے تحت کسی بھی جیونائل کو جو کہ 18 سال کے کم عمر میں مانا جاتا ہے کہ وہ جیونائل ہے, اس کے لیے اس کا ٹرائل کسی ایڈلٹ کے ساتھ نہیں ہوتا, کورٹ میں نہیں ہوتا ہے. اس کا ایک یہاں پر پروویژن ہے بھارت میں کہ جوینائل جسٹس بورڈ ہے ان کے کیئر میں اس کو رکھا جاتا ہے, اور ان کے پاس پروویژن ہے, پاور ہے کہ صرف وہ میکسیمم 3 سال تک کو تک کی وہ اپنی کسٹڈی میں رکھوا سکتے ہیں. وہ بھی ایک اسپیشل ہوم جو کہ گورنمنٹ یا تو رن کرتی ہے یا این جی او کرتی ہے, اس میں اس کو الگ اور دوسرے ایکیوز سے, دوسرے جو بھی جرم کرنے والے ہیں ان سے الگ ان کو رکھا جاتا ہے. وہ 3 سال پورے ہو گئے تھے اور اس لیے ان کو
رہا کر دیا گیا. لیکن یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ قانون میں یہاں پر خامی ہے بھارت کی, کیونکہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس جرم کے, یہ جو جوینائل وہ تھا نابالغ مجرم تھا, یہ اس مجرم کے مرتکب دوبارہ نہیں ہوں گے, या इनसे ये जुर्म सरजद नहीं होगी?
इसीलिए इसकी पार्लियामेंट में भी और बाहर भी लोग काफी शोर कर रहे हैं भारत में कि इस कानून में बदलाव होना चाहिए, और ऑलरेडी हमारे पार्लियामेंट में एक बिल पेंडिंग है कि 18 से इसकी उम्र कम से कम 16 कर दी जाए, और 16 से ज्यादा जो साल के बच्चे अगर हैं तो उनको एडल्ट के साथ ही ट्रायल किया जाए और उनको भी सजा भी वही मिले जो कि एक रेपिस्ट को मिलती है, लाइफ और डेथ की मिलती है, तो वो सजा भी मिल सके, इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि इसमें कानून में जल्दी से जल्दी बदलाव किया जाए।
जी राकेश कुमार जी, आपकी लाइन हमें काफी देर से मिली है, हम बहुत कुछ डिस्कस इस टॉपिक पे करना चाह रहे थे क्योंकि ये बहुत अहम मौजू है और ये मसला ना सिर्फ इंडिया का है, पाकिस्तान और दीगर ममालिक का भी है, उधर भी ये वाकया जो है रूनुमा होते रहते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये इशू है, लेकिन आइंदा आपसे बात होगी इस मौजू पे। और सामीन, इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका से शहनाज नफीस को आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। Oh, 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 o